اقبال کی شاعری میں جس چیز نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی اور ان کے مرتبے کو بلند کیا وہ ان کا فلسفہ خودی ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک خودی کا مفہوم محض انسان کی ذات یا روح بھی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے خطابات میں انسان کو محدود خودی اور خدا کو لا محدود خودی کہا ہے۔ مزید برآں انہوں نے اس دنیا کو خودی کی امتحان گاہ قرار دیا ہے۔ علامہ اقبال اسرار خودی میں کہتے ہیں، بیکر ہستی ذی آثار خودی است، ہر چمی بینی ذی اسرار خودی است۔ خودی کیا ہے؟ خودی کا عام فہم مطلب عرفان نفس یا اپنی ہستی کا اعتراف ہے۔ عربی میں خودی کو انا کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو ایگو کہتے ہیں۔ علامہ اقبال اس کو خودی کا نام دیتے ہیں۔ یہ اصطلاح اقبال کی اپنی ایجاد کرتا ہے اور اس کا مفہوم عرفان نفس ہے۔ علامہ اقبال نے خودی کا تصور پہلی بار انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پیش کیا۔ جس وقت اقبال نے ہوش سنبھالا تو مسلمان قوم ہند میں اپنی زندگی کے دن گن رہی تھی، اور اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلیہ حکومت کو زوال آنا شروع ہو گیا اور جانشینوں میں نہ ختم ہونے والی جنگ چھڑ گئی، جو آخر کار مغلیہ سلطنت کے زوال کا باعث بنی۔ جنگ آزادی 1857 میں ناکامی کے بعد مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی۔ اس صورتحال سے اقبال نے گہرا اثر قبول کیا اور مسلمان قوم کو خواب غفلت سے جگانے کا ارادہ کر لیا۔ علامہ اقبال کو مسلمان قوم کی پستی اور ذلت کا حد درجہ احساس تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ قوم کا خمیر زندگی کے شعور سے ناآشنا ہو چکا ہے، اور مغربی اقوام کی تہذیب اور ثقافت نے مسلمانوں کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے ان کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفقود ہو کے رہ گئی۔ علامہ اقبال مسلمانوں کو عزت نفس کا سبق دیتے ہیں اور ان کو بقائے نفس کا راز سمجھانا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال اپنی قوم کے اس مرض کی تشخیص کرنا چاہتے تھے جس کے سبب وہ ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوئی تھی۔ علامہ اقبال نے مسلمان قوم کی ذلت و رسوائی کا سبب دریافت کیا۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا ایک سبب یہ تھا کہ قوم سے قوت عمل فنا ہو چکی ہے۔ چونکہ قوم میں قوت عمل نہیں رہی تھی، اس لیے ان کی خودی بھی مردہ ہو گئی، اور جب کسی قوم کی خودی مر جاتی ہے تو اس قوم کو اپنے وجود اور عدم تک کا احساس باقی نہیں رہتا اور وہ تنزل کی راہوں پر چل نکلتی ہے۔ اقبال سب سے پہلے قوم کو قوت عمل کے احیاء کی ضرورت کا احساس دلاتے ہیں۔
اقبال کی تمام شعری و نثری تحریروں اور خود ان کی سراپا درد مند و بےقرار زندگی کا خلاصہ اور ماحصل کیا ہے، تو اسے ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے، ملت اسلامیہ سے بے پناہ عشق اور عالم اسلام کے اتحاد و یگانگت کی نامختتم آرزو۔ انہوں نے جس تواتر سے اپنے پہلے شعری مجموعے سے لے کر ارمغان حجاز تک اور اپنی تقاریر، خطبات، مکتوبات اور مقالات میں اہل اسلام کے تابناک ماضی اور ان کے روشن مستقبل کی پیش قیاسی کی ہے، اس میں اردو فارسی کا کوئی دوسرا شاعر یا دانشور ان کا حریف نہیں۔ خاک مدینہ و نجف کے سرمۂ بصیرت افزا سے اپنی آنکھیں روشن کرنے والے فکر اسلامی کے اس انتھک مفسر اور مجدد نے ملت اسلامیہ کی بقا اور اس کی نشت ثانیہ کے لیے اپنے خیالات و محسوسات کا ایک ایسا ذخیرہ چھوڑا ہے جسے حوادث کے ابر و باراں اور زمانے کا تیز سیلاب کبھی گزند نہیں پہنچا سکے گا۔ اپنی کمال درد مندی اور بے مثال مسیحا نفسی کو اپنے کامل ایکان کا حصہ بنا کر اقبال مسلمانوں کی وسیع و عریض سرزمینوں کو لالہ زاروں میں ڈھالنے کے آرزو مند ہیں۔ انہیں بلند نگہی، آسماں پروازی اور سریر و گرفتن از لب بام کا زندہ جاوید درس دیتے ہیں۔ تھا کجا در تہ بالے دیگران می باشی، در ہوای چمن آزاد پریدن آموز، ز خاک خیش طلب آتشی که پیدا نیست، تجلی دیگری در خور تقاضا نیست، نوای من به عجم آتش کهن نفروخت، عرب ز نغمه شوکم هنوز بی خبر است، عرب از سرشک خونم همه لاله زار بادا، عجم رمید بورا نفسم بهار بادا، نب جاده قرارش نب منزلی مقامش، دل من مسافر من که خداش یار بادا، چوب جان من درائی دگر آرزو نبینی مگر این که شب نمی تو یم بی کنار بادا۔
علامہ اقبال نے اپنے بہت سے خطوط میں اور بہت سے دوسرے مقامات پہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان کا پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ وہی پیغام ہے جو قدیم صوفیہ کے ہاں ملتا ہے، قدیم اسلامی مفکرین اور حکماء کے ہاں ملتا ہے، اور اس سے بھی اوپر ذرا جائیں اعلیٰ سطح پہ تو قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال جو ہے اس پیغام کی عملی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات مدینہ کی صورت میں پیش کی، اور اسی طرح سے حجۃ الوداع میں بھی انہوں نے جو خطبہ دیا اس میں بھی انہوں نے ایک وحدت کا پیغام دیا۔ اور یہ جو نسلی تفاخر کی چیزیں ہیں یا جغرافیائی سرحدوں کے حوالے سے یا رنگ کے حوالے سے زبان کے حوالے سے جو ہم منقسم ہو جاتے ہیں، تفریق پیدا ہو جاتی ہے، اس کی انہوں نے عملی طور پر نفی کی۔
اسلام کی حقانیت اور مسلم کلچر کے حیات بخش عناصر اقبال کے لیے شنیدہ نہیں دیدہ کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کے وجدان میں ایک طرح سے حاضر و موجود تجربے کی حیثیت سے جولا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس دین متین کی عظمت کو نو بنو اسالیب اور زندہ اور جیتے جاگتے علائم اور استعاروں کے پیرائے میں بیان کرتے تھے۔ بے خود خزیدیو محکم چکو سورن زی کے حیات خیز درس کے پس پشت دین اسلام کی سمندر کی سی گہرائی اور وسعت کی حامل ابدیت اور ناقابل تسخیر پہاڑوں کی سی صلابت تھی۔ اقبال نے صاف لکھا ہے کہ میرے دست نغمہ نواز میں کوئی نیا ساز نہیں، وہی دیرینہ چنگ ہے، مگر اس کے تاروں کو معمول کے مضراب سے نہیں شیر کے ناخن سے چھیڑتا ہوں، کیونکہ اس ساز کے تار بھی معمول کے تار نہیں بلکہ پتھر کی رگوں سے وجود میں آئے ہیں۔ بدست من ہمن دیرین چنگ است، درونش نولہائی رنگ رنگ است، ولی بنوازمش با ناخن شیر که او را تار از رگهای سنگ است۔ رموز بے خودی میں ایک جگہ اقبال نے ملت محمدیہ کے دوام کو آیات قرآنی کے حوالے سے بڑے تخلیقی انداز سے ثابت کیا ہے۔ رہا یہ سوال کہ ملت محمدیہ اور معمول کی امتوں میں کیا فرق ہے، تو اقبال کا جواب یہ ہے کہ قومیں بھی گو افراد کی طرح عمر گزار کر مر جاتی ہیں، مگر امت محمدیہ کے مقدر میں حیات ابدی لکھی ہے، کیونکہ اس کے پاس ابدی پیغام کا حامل قرآن حکیم موجود ہے، اور اس امت کا وقتی غروب اس کے ابدی طلوع کا پیش خیمہ ہے۔ شلہوئے انقلاب روزگار، چون به باغ ما رسد گردد بهار، در جهان باغ در جهان بانگ از آن بود است و هست، ملت اسلامیان بود است و هست.
علامہ اقبال نے وطنی قومیت اور قوم پرستی پر شدید ضرب لگائی. اسلام میں وطنی قومیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دنیا کے ہر کونے میں رہنے والا مسلمان قطع نظر رنگ و نسل کے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تعلیم. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر علامہ اقبال نے بتایا کہ وطن بھی ایک بت ہے، اور وطن کی پرستش کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ کسی بت کی پرستش کی جائے. علامہ اقبال کہتے ہیں، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا تیز ہے تو مستحبی ہے.
اقبال کا سب سے بڑا پیغام جو ہے وہ ملت اسلامیہ کے لیے وہ یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مغربی استعمار کے نتیجے میں ملت اسلامیہ بہت سے حصوں میں ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ملت اسلامیہ کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ رنگ اور نسل کی تفریق سے ماورا ہو جائے. اسی صورت میں ملت اسلامیہ میں ایک وحدت پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ ایک ایسی قوت بن سکتے ہیں جس قوت کے ظہور میں آنے کے نتیجے میں وہ سامراج کی سازشوں سے اور ان کے برے عزائم سے بچ سکتی ہے اور ایک بامراد زندگی گزار سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے اردو کلام میں بھی اور اپنی فارسی شاعری میں بھی اس طرف بہت توجہ دی ہے. مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں، نا افغانیمو نئی ترک و تتاریم، چمن زادیم و از یک شاخ ساریم، تمیز رنگ بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. اس طرح کے بہت سے خیالات ہیں ان کے، جس نے بہرحال ملت اسلامیہ پر اور خاص طور پہ بعض ممالک پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، اور ان میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے قابل توجہ ملک جو ہے وہ ایران ہے. ایران کے بارے میں انہوں نے وقتاً فوقتاً بہت ہی اعلیٰ خیالات کا اظہار کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ملک ہے جس کی زبان بہت قابل توجہ ہے، اور اس زبان سے ان کو عشق رہا اور وہ اس عشق کا اظہار فارسی میں کرتے رہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ ان کے کلام کا 2/3 حصہ جو ہے وہ فارسی میں ہے، اور اس اعتبار سے وہ ملتوں کو بیدار کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے. خود جس زمانے میں ایران میں انقلاب اسلامی کی تحریک چلی ہے تو اقبال کے اشعار سے بہت کام لیا گیا ہے. میرے علم میں ہے یہ بات، اور بہت سے ایرانی دوستوں نے بھی مجھے بتایا کہ اس زمانے میں اقبال کے فارسی اشعار جو تھے وہ ایران کی فضا میں گونجتے تھے، اور لوگ ان کے کلام سے ایک نئی ہمت اور ایک نئی حرارت حاصل کرتے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ولولائے تازہ دیا میں نے جہاں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تو یہ محض دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس میں یقیناً صداقت موجود ہے.
علامہ اقبال نے ملت کی بنیاد اشتراک وطن، اشتراک زبان یا اقتصادی اغراض کے اشتراک پر نہیں رکھی. علامہ اقبال نے جس ملت کا تصور بیان کیا ہے وہ عرب و عجم، رنگ و نسل اور جغرافیائی حدود کی قیود سے آزاد ہے. ان کا تصور ملت خالص اسلامی اصولوں پر مبنی ہے. علامہ اقبال مغربی قومیت اور ملت کے تصور سے انحراف کی تاکید کرتے ہوئے کہتے ہیں، اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا جمعیت کہا، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت کی گئی۔ وطن قومیت کی تردید کرنے کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے اندر یہ احساس بھی ابھارا کہ عام دنیا میں ملت اسلامیہ ایک وحدت ہے اور اس کو ایک وحدت ہونا چاہیے۔ اس طرح انہوں نے بیک وقت دو کام کیے، انہوں نے باہر کی دنیا میں مسلمان جس طرح قوم پرستی میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے سے کٹ رہے تھے اور کاٹ رہے تھے، اور جس طرح ترکوں اور عربوں کے درمیان ایک المناک کشمکش برپا ہوئی اور اس کے نتیجے میں شرق اوسط پر جو تباہی آئی اور تمام ممالک اسلامیہ جس مصیبت میں گرفتار ہوئے، وہ سب اس قوم پرستی کا نتیجہ تھا جس کی تبلیغ و اشاعت عیسائیوں نے عربوں اور ترکوں کے درمیان کی۔ ایک طرف تو علامہ اقبال نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دی کہ تم ایک ملت واحدہ ہو، اور جس قوم پرستی میں تم مبتلا ہو یہ بالکل غلط اور مہلک ہے، تو دوسری طرف انہوں نے ہندی مسلمانوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ تم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک قوم اور ایک ملت ہو، تمہارا کسی دوسری قوم میں مل جانا غلط نظریہ ہے۔ اگر اقبال نے بر وقت یہ دام نہ کیا ہوتا اور اسلامی قومیت کے صحیح تصور کی تبلیغ کر کے مسلمانوں کے اندر دینی اسلامی قومیت کا احساس پیدا نہ کیا ہوتا تو آج پاکستان کا کہیں وجود نہ ہوتا۔
کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی نا بندی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرکندی، سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی،
آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی،
ہاں خودی کی جلوتوں میں کبریائی، خودی کی خلوتوں میں مصطفی، زمینوں آسمانوں عرش و کرسی، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، خودی کا سر نہاں،
خودی کا سر نہاں،
خودی کا سر
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
Thank you.